زبان میں کہتے ہیں سور، اور ایک مرتبہ پھونک مار دے گا تو زمین آسمان چاند سورج اس وقت کے جتنے انسان سارے تہس تہر ختم ہو جائیں گے، سب مر مرا کے ختم. ایک مرتبہ جی پھونک میں نفت واحد بڑا پہلوان لا کر سب کو ختم کر دے گا. 40 سال تک سناٹا رہے گا اور اللہ پوچھے گا کہ میں سب مر کے سب ختم ہو گئے، لے مانی ملکوں جاؤں، بتاؤ آج کس کا راج ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں کس کا راج ہے، سب ختم ہے راج والے. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک تنے طرح اللہ کا راج ہے، آج بھی اسی کا ہے، آج بھی اسی کا ہے. لیکن اس تک اس دن کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ میرا ہے، آج تو کہنے والا ہے انسان دکان پر میرا راج ہے، میرے گھر پر میری چلتی ہے، میرے محلے میں میری چلتی ہے، میں گاؤں کا چودھری ہوں میری چلتی ہے، میں دکان پر لگتا ہوں پیسے ملتے ہیں تو پرورش ہوتی، میری 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 آج کہنے والے ہیں میری میری. اس دن کوئی میری کہنے والا نہیں ہوگا، حقیقت تو آج بھی راج خدا کا ہے. اور اگر مخلوقات سے کچھ دکھائی دے رہا ہے یاد رکھو وہ خدا ہی کی طرف سے ہے. اگر دوا میں تندرستی دکھائی دے رہی ہے تو وہ خدا ہی کی طرف سے ہے، دوا میں نہیں ہے. اگر انسان سے کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو وہ خدا ہی کی طرف سے ہے. جس دن اللہ ہٹا دیں گے تو وہ چیز دکھائی نہیں دے گی، مسئلہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے، غیروں کے ہاتھ پہ کچھ نہیں. اس مخلوق میں جو دکھائی دیتا ہے وہ سمجھو آئینہ ہے، آئینے میں بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اوپر چاند نیچے آئینہ. اب آئینے میں چاند دکھائی دیتا ہے لیکن آئینے میں ہوتا نہیں، وہ اصلی جو چاند ہے اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا، چاند نہیں ہے. اگر اس آئینے کو چاند کے بعد سے ہٹا دو اور بتی نیچے کر دو تب اس میں بتی دکھائی دے گی. تو دنیا بھر کی پھیلی ہوئی چیزیں یہ آئینے ہیں، دنیا بھر کے پھیلے ہوئے انسان یہ آئینے ہیں، ان سے جو دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے. جب تک اللہ رکھیں گے دکھائی دے گا، اور جب اللہ ہٹا دیں گے ہٹ جائے گا. دوا ہے، تندرستی مل گئی، وہی دوا دوسرے آدمی نے پی اور موت آ گئی. دوا میں نہ تندرستی تھی نہ موت تھی، وہ تو اللہ ہے، انہوں نے تندرستی کا عکس دوا میں ڈال دیا، آدمی کو تندرستی دکھائی دے گئی، اور انہوں نے دوسرے کے لیے اسی دوا میں موت کا عکس ڈال دیا تو اسی دوا میں آدمی مر گیا. کاروبار ہے، ایک کے لیے پرورش کا عکس ڈال دیا، کاروبار میں پرورش دکھائی دینے لگی، اور دوسرے کے اندر تباہی کا عکس ڈال دیا تو اسی کاروبار کے اندر تباہی دکھائی دینے چاہیے. اچھی طرح سمجھ لو، ان مخلوقات سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، مخلوقات سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی. اس یقین کے ساتھ پھر ہمیں مخلوق میں لگنا ہے، مخلوق کو چھوڑنا نہیں. وہ الذی خلقکم فاستقیموا علیہ جمیعا، لگنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک مصلحت تو خدا کی زمین آسمان اور چیزوں کے بنانے میں اپنی معرفت اور پہچان ہے، حاجت نہیں صرف خدا کو پہچاننے کے لیے. یہ خدا کی قدرت کیا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے ساری چیزیں، کس کا بنانے والا بڑا طاقت والا ہے. اور آیتیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اسے دوبارہ نہیں پڑھتا. دوسری مصلحت اس زمین آسمان کے بنانے میں، دوسری مصلحت انسانوں کا امتحان. یہ کاروبار جو ڈالا ہمارے پالنے کے لیے نہیں، ہمارے امتحان کے لیے، کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں لگ کر یقین خدا پر لاتے ہیں یا اس کاروبار پر لاتے ہیں، یہ امتحان ہے ہمارا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعَلْنَا يجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. جو کچھ بنایا یہ بطور شو کے ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. اگر پالنا اللہ کے ہاتھ سے سمجھتا ہے تو دکان میں حرام کام نہیں کرے گا, اور دکان میں اس وقت تک بیٹھے گا جب تک تجھے اجازت ملے, اور جب دین کا تقاضا آ جائے گا تو دکان کو چھوڑ کے چل دے گا. تبوک کا موقع آیا, بھائی کھیتیاں چھوڑ کر چل دیے. کیا یقین ان کا یہ تھا کہ پالنے والا خدا ہے, ہم کھیتوں سے نہیں پلتے, ہم کو خدا پالتا ہے, ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے تو وہ اللہ خوش ہو کر ہمیں کھیتیوں کے بغیر بھی پال سکتا ہے, کھیتیوں کے اندر بھی پال سکتا ہے. یہ دوسری مصلحت ہے. اور ایک تیسری مصلحت, اسی کے اندر اللہ نے یہ بتایا, زمین کی جتنی چیزیں ختم کر دوں گا میں, چٹیل میدان بنا دوں گا, یہ زمین آسمان کا چھلکا ایک دن خدا توڑ کر رہے گا. جیسے انڈے کا چھلکا ٹوٹا, اندر سے پرندہ نکلا تو جا کے کوٹھی پر بیٹھ گیا, اور اگر اندر سے انڈا گندا بن گیا تو خون نکل آیا. تو ایسے زمین آسمان کا یہ جو انڈا ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ اسے توڑیں گے, اور توڑنے کے بعد جتنے بنے ہوئے انسان ہیں انہیں تو جنت میں داخل فرمائیں گے, اور جتنے بگڑے ہوئے انسان ہیں یہ سارے کوڑے کباڑے کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے. یہ دو مصلحت ہوئی. ایک مصلحت تو اللہ کی معرفت, دوسری مصلحت انسانوں کا امتحان ان چیزوں کے اندر, کہ چیزوں میں جانتا ہے یا خدا میں جانتا ہے. اور ایک تیسری مصلحت بھی ہے, ارے بھائی اللہ تعالیٰ کامیابی ناکامی دے گا, عزت ذلت دے گا, اطمینان پریشانی دے گا, خوف اور امن دے گا. یہ حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, لیکن اس کا کوئی برتن تو چاہیے. یہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزیں برتن ہیں, ان برتنوں کے اندر خدا عزت ڈال دے تو عزت, اور ذلت ڈال دے تو ذلت, ان برتنوں کے اندر خدا موت ڈال دے تو موت, اور حیات ڈال دے تو حیات. یسوع علیہ السلام کو وزارت کا برتن دے کر اندر کامیابی بھر دی, اور حامان کو اسی مصر کی وزارت کا برتن دے کر اس کے اندر تباہی بھر دی. سلیمان علیہ السلام کو سونا چاندی دے کر اس میں کامیابی بھر دی, اور قارون کو سونا چاندی دے کر اس میں تباہی بھر دی. کھیتیاں اور باغیچے قوم و سبا کو دے کر اس کے اندر تباہی اور بربادی بھر دی, اور یہی کھیتیاں اور باغیچے انصاری صحابہ کو دے کر اس کے اندر کامیابی بھر دی. یہ تو برتن ہیں. آپ کو بھوک لگ رہی, آپ کے سامنے برتن رکھ دیے گئے, کسی کے سامنے سونے کا برتن, کسی کے سامنے مٹی کا برتن. برتنوں کا آپ کیا کرو گے؟ جس کے سامنے سونے کا برتن رکھا, تقسیم کرنے والا ناراض ہے, سونے کے برتن میں پتھر بھر دیے اور مٹی کے برتن میں گلاب جامن بھر دیے, تو وہ مٹی کے برتن میں بھر کے گلاب جامن کھائے گا, اور یہ سونے کے برتن میں تگڑ تگڑ دیکھتا رہے گا. چیزوں کے نقشوں میں آدمی بے قصر اور بے بس ہو جاتا ہے, اور بغیر چیزوں کے نقشوں کے آدمی خدا کی حمایت میں چلتا رہتا ہے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے. یہ تیسری مسئلہ ہے. اور ایک چوتھی مسئلہ بھی بتا دوں. چوتھی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس انسان کو جو سوا پانچ فٹ کا بنایا, ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک بالش کا تھا, ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا, اس کے پہلے منی کا قطرہ تھا, منی کے قطرے سے پہلے یہ انسان غذا اور خوراک میں تھا, غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان سورج کی کرنوں میں, بارش کے قطروں میں, ہوا کی لہروں میں, چاند کی روشنی میں, تاروں کی تاثیر میں, زمین کے ذرات میں, ہاتھ کی گندگی میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے ذرات کو جوڑا, کروڑوں میل سورج, لاکھوں میل چاند, ہزاروں فٹ بادل, یہ سارے ذرات کو جوڑ کر غذا بنائی, مرد عورت نے کھائی, اس مشین کو چلا کے اللہ نے منی بنائی, مرد عورت ملے, حمل ٹھہرا, بچہ بنایا اور اندر روح ڈالی, دنیا میں چلا پھرا, زندگی کا وقت انسان نے اپنا پورا کیا, مر گیا, اس کی لاش کو قبر کے اندر دفن کیا. غور کرنا, غور کرنا, قبر میں جا کے بدن اس کا بن گیا بالکل ریزا ریزا. اب کم سمجھ انسان یہ کہتا ہے کہ میاں ریزا ریزا بن گیا تو بھلا یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. ارے خدا کے بندے، جس اللہ نے کروڑوں میل سے ذرات کو جمع کر کے ایک مرتبہ انسان کو بنا کر زندہ کیا، تو کیا اس اللہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ 3x7 فٹ قبر کے اندر کے اس انسان کے ذرات کو جمع کر کے اور دوبارہ زندہ کر دے؟ کیا اللہ میں یہ طاقت نہیں؟ اللہ جل جلالہ من والہ نے دوبارہ زندہ کرنے کی ایک مثال اور ایک نمونہ، بلکہ کئی نمونے ہمارے سامنے دنیا میں کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اب میں اپنے بیان کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا بٹھا دے میں اپنے بیان کو اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، دیکھنا یہ آخری روپے لباب ہے اور یہ آخری نچوڑ ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ کیا نکلا؟ کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے، کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے، اس کی بات کے ماننے سے آپ کامیاب ہوں گے، اس کی بات کے نہ ماننے سے آپ ناکام ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں، دیندار بننے سے کامیاب ہوں گے، بے دین بننے سے ناکام ہوں گے۔ لیکن بے دین آدمی بعض مرتبہ راحتوں میں دکھائی دیا، دیندار آدمی بعض مرتبہ تکلیفوں میں دکھائی دیا۔ یہاں آ کے ساری دنیا چکر کھا جائے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ جس کے بیچ میں شروع کیا تھا، ابھی اس پر میں ختم کروں۔ خوب یاد رکھو، دیندار آدمی پر جو تکلیف آتی ہے وہ مطلب ابتلا کے، اور بے دین آدمی پر جو تکلیف آتی ہے یہ بطور عذاب کے۔ دونوں میں فرق ہے۔ بڑے بڑے نبیوں پر تکلیف آئی، اللہ نے کہا ابتلا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، غزوہ خندق کے بارے میں فرما، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، احد کے بارے میں بھی لفظ ابتلا کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، طبیعت کے موافق حالات لا کر، طبیعت کے خلاف حالات لا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، دو طرح سے، نعمتیں دے کر اور تکلیفیں دے کر۔ اگر نافرمان بنا، اس پر کوئی تکلیف آئی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس تکلیف کا بڑھنا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زلزلے اور سیلاب اور یہ حوادث جو انسانوں پر آتے، اجتماعی انفرادی بدعماریوں پر ہیں، اللہ کہتے ہیں ساری بدعماریوں پر نہیں، کچھ بدعماریوں پر ہیں، اور وہ بھی کچھ بدعماریوں کی سزا نہیں، بلکہ مزہ چکھا رہا۔ خود یہ آیت بتا رہے کہ آگے کی تکلیفیں اور زیادہ آئیں گی، الا یہ کیا آدمی لاللہم یا جیو، آدمی بلتا کھا جائے، بے دینی سے دین کی طرف پلتا کھا جائے۔ اگر پلتا کھانے کے باوجود بھی تکلیفیں دور نہ ہوئی، نوعیت بدل گئی، ارے پہلے جو تکلیف تھی وہ فرعونی قارونی تکلیف تھی، اور اب جو تیرے اوپر تکلیف آئی وہ موسوی اور ہارونی اور نبیوں والی تکلیف آئی، اور نبیوں والی جو تکلیف ہوتی ہے بطور آزمائش کے، اس کا انجام جو نکلے گا وہ خدا ہی رحم ہے۔ پہلے تو والے نے انہوں نے تم کہہ دیا، بہت تکلیفیں بتا دی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون۔ دین کا کام کرنے والے اور دین پر عمل کرنے والوں پر اگر کوئی تکلیف آ گئی، ان پر حصول رحمت، ان پر عمومی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی سیدھے راستے پر ہے، کسی تکلیف کو دیکھ کر تم یہ مت کہنا کہ الٹے راستے پر چلا۔ اس سے بھی ساتھ، نافرمان بے دین پر جو تکلیف آتی ہے وہ ایسی ہے جیسے غصے کا چھرا، اور فرما بردار اور دیندار پر جو تکلیف آتی ہے وہ ایسی ہے جیسے آپریشن کا چھرا۔ شرا آپریشن میں بھی مارا جاتا ہے، لیکن غصے میں جو شرا مارا جاتا ہے مقصد ہے مار ڈالنا، اور آپریشن میں جو شرا مارا جاتا ہے مقصد ہے تندرست بنانا. فرما برداری اور دینداری کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ آپریشن والا شرا ہے، بے دینی اور نافرمانی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ غصے والا چھرا ہے، کیونکہ مغضوب علیہم غصے والے راستے پر ہے اور باندین والے راستے پر ہے، اور وہ انمتا علیہم والے راستے پر ہے. وہ چھرا غصے کے اندر نہیں مارا بلکہ بطور آپریشن کے مارا. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بعض آدمی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن پر گناہ نہیں، معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہیں، پھر ان کے اوپر جو تکلیف آئی ان کے درجات کے بلند کرنے کے لیے آئی. ایک آدمی کو تو بطور سزا کے دوڑایا جا رہا ہے، اور ایک پہلوان بطور پہلوانی کے دوڑ رہا ہے، بطور ورزش کے دوڑ رہا ہے، وہ ڈنڈ پھیل رہا ہے. تو پہلوان کو بھی ڈنڈ پھیلنے میں تکلیف تو ہے، دوڑنے میں تکلیف تو ہے، لیکن وہ اپنی تندرستی بڑھانے کے لیے اس تکلیف کو اٹھا رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پر جو تکلیف آئی یہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تکلیف آئی، اور ان کے دشمنوں پر جو خدا کی تکلیف آئی وہ اسی بھی جیسے دوڑایا جائے کسی مجرم. اسی طرح نعمتیں راحتیں اگر دیندار کو ملتی ہے تو یہ بطور برکت کے ہیں، اور اگر بے دین کو ملتی ہے تو یہ بطور مہلت کے ہیں، بالکل مہلت. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اگر بے ایمان کے اوپر کوئی راحت آتی ہے یہ بطور مہلت کے ہے، اور جس دن اللہ پکڑیں گے تو اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بے ایمان پر جو راحتیں آتی ہیں یہ بطور مہلت کے آتی ہے، یہ بے ایمان غفلت میں نہ رہے، کیونکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان قیدی متین، جس دن میں پکڑوں گا تو میری پکڑ بڑی مضبوط ہوگی اور اتنی قسم پوسی ہوگی کہ جو خدا پکڑ کے لیے آگے تو بچا نہیں سکتا. اور اگر دیندار اور ایماندار کو خدا کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت بطور برکت کے ہے، وہ بطور برکت کے، بطور مہلت کے نہیں، اس میں برکت ہے. اور برکت کے معنی کبھی تو یہ کہ چیز بڑھ جائے، کبھی یہ کہ چیز اتنی رہے لیکن کام بن جائے، کبھی یہ کہ چیز بالکل نہیں اور بغیر چیز کے کام دعا کے بن جائے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ پہ. خوب یاد رکھو میرے محترم دوستو، فرما بردار کو اور دیندار کو خدا اگر نعمت دے تو وہ ایسا ہے جیسے طوطے کے پنجرے میں نعمت، اور نافرمان کو اور بے ایمان کو خدا اگر نعمت دے تو وہ ایسا ہے جیسے چوہے کے پنجرے میں نعمت. ارے نعمت چوہے کو بھی دی جاتی ہے اور نعمت طوطے کو بھی دی جاتی ہے. طوطے کو نعمت دے کر دل بہلایا جاتا ہے، اور چوہے کو نعمت دے کر دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے. تو خوب یاد رکھو، تکلیفیں اور راحتیں اس کے اندر یہ دیکھو فرما برداری ہے کہ نافرمانی. سارے مشرکین مکہ مذاق اڑا رہے، استہزاء کر رہے ہیں بڑی راحتوں میں، اور وہ یہی کہہ رہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. ہمارے تو 300 ذات تمہارے ہیں، اکیلا کیا کرے گا؟ صحابہ نے بتایا کہ تمہارے 300 ذات تو ہے بوٹے، اور ہمارے ایک ہے بڑا طاقت والا، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا. خدا کی شان، جو اللہ والے تھے ان کی ہو رہی ہے پٹائی، اور وہ جو اللہ کے دشمن تھے وہ مارنے والے. انہیں غصہ بھی آتا ہے صحابہ کو، ان سے کہہ دیا کفو ہے جی، تم اپنا ہاتھ روکو اور برداشت کرو. یہ کیوں برداشت کرایا؟ اللہ کے دین کی دعوت پر برداشت کرنا اس سے ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑی طاقت اگر ہے دنیا کے اندر تو وہ ایمان کی طاقت ہے, کیونکہ ایمان کی طاقت کے ساتھ خدا کی طاقت آتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہ ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے کہ خدا کی ذات کی طاقت کو ایسا مانے کہ اس کے علاوہ ساری طاقتوں اس کے مقابلے میں ہیچ جانے. دنیا کی ساری مخلوق کا یقین نکل گیا, خدا کی ذات کا یقین آ جائے, پھر خدا کی طاقت ساتھ ہوگی. اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک طرف دعوت دینا اللہ کی طرف, دوسری طرف غیر کی قربانی کرنا. جس غیر کا یقین نکالنا ہے اسے قربان کر, جس اللہ کا یقین لانا ہے اس کی دعوت دے. جب یہ دو کام کرے گا تو تیرے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آئے گا اور غیروں کا یقین نکل جائے گا. اللہ کے یقین پر اگر چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ آدمی اللہ کے یقین پر چیزوں میں لگ بھی نہیں سکتا. پہلے چیزوں کو چھوڑنا ہوگا خدا کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے, اور جب خدا کا یقین حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر دوسرا امتحان خدا دیں گے کہ چیزوں میں لگا کر خدا دیکھیں گے کہ خدا کا یقین ہے کہ 13 سال تک ایمان کی طاقت حاصل کی, مدینہ منورہ گئے. یہاں تو تھا ہاتھ روکو, اور مدینہ منورہ میں جا کر اجازت مرحمت فرمائی کہ اب تم اپنا بچاؤ کر لو. ابو سفیان تجارت کا قافلہ دے کر ملک شام سے مکے کی طرف جا رہا مدینہ منورہ میں کہ قریب سے گزر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ طے کیا کہ اس قافلے کو گرفتار کر لے تاکہ جنگ رک جائے, لیکن اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ابو سفیان کو تو خبر دے دی اونٹ کی مینگنی کے ذریعے. مینگنی جب توڑی تو اندر سے گجر کی گٹھلی نکلی. انداز لگا لیا کہ مدینے کا قافلہ ہمیں پکڑنے آیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی. ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ڈھونڈتے ہوئے بدر کی طرف گئے. وہاں سے وہ تیاری کر کے بدر میں آ گئے, اور یہ بغیر تیاری کے بدر میں پہنچے. ظاہری اسباب اور وسائل نہیں, لیکن 13-14 سال تک سارے اسباب اور وسائل کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دیتے دیتے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ کرتا دھرتا ذات اللہ کی ہے. اے اللہ تیری ہی مانیں گے, تجھی سے مانگیں گے. وہی پر مانگنا شروع کیا اور اللہ کی فوراً مدد آ گئی. ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا اترنا ہوا اور اللہ کی غیبی تائید ہوئی. کس پر ہوئی؟ اللہ کی ذات کے یقین پر ہوئی. نگاہ اللہ پر تھی, اسباب اور وسائل پاس نہیں تھے. احد کے اندر یہی مجمع گیا بلکہ اس سے زیادہ گیا. سہولتیں بدر سے زیادہ تھیں. بدر میں مدینے سے دور تھے, احد میں مدینے سے قریب تھے. سہولتیں زیادہ تھیں, لیکن شروع میں بات پوری کی, اللہ کی مدد آئی, لیکن بیچ میں نگاہ اللہ سے ہٹی اور غیر کی طرف گئی. وہ جو جبل رومات پر تھے, وہ جو پہاڑی کے اوپر تیر انداز تھے, ان کی نگاہ نیچے مال غنیمت پر گئی اور انہوں نے وہاں سے ہٹنا شروع کیا. بدر کے اندر ظواہر اور شواہد کے خلاف, اللہ کے حکموں پر اپنی طبیعت کے خلاف جب قدم اٹھا تو اللہ نے ظاہر کے خلاف مدد فرمائی. اور احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی, جب وہ بات چھوٹ گئی, اور چھوٹی کیوں؟ نگاہ مال کی طرف گئی. اگرچہ وہ مال غنیمت حلال تھا, لیکن اس کی طرف جب نگاہ گئی تو چند باتیں پیدا ہو گئیں. ان میں بدر کے اندر جو اللہ کی مدد آئی وہ ان صفات پر آئی جس پر اللہ ساتھ ہوتا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسجدين. صبر تھا اور تقوا تھا. قیامت تک اس امت پر خدا کی مدد آئے گی جب صبر ہو اور تقوا. اور تیسری چیز اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا فلیطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یاد کرو اس دن کو جب تم خدا کے سامنے گڑ گڑا رہے. یہ تین باتیں بدر میں تھی. ایک طرف صبر تھا, ایک طرف تقویٰ تھا, اور ایک طرف اللہ پر اعتماد کر کے گڑ گڑانا تھا. اللہ کی مدد آ گئی. وہی ساری ذاتیں احد کے اندر موجود ہیں اور یہاں آئی ابھی مدد اٹھ گئی. اللہ قیامت تک کے لیے اس بات کو بتاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اصولوں کے حاصل کرنے کا ایک نمونہ ہے. کیونکہ آگے قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب جو کچھ ہم دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور خلفائے راشدین کے دور سے دیکھیں گے. ذات طے عالم ہے. اللہ کی مدد ذاتوں کے ساتھ نہیں, اللہ کی مدد صفات کے ساتھ ہے. احد کے اندر ان صفات میں کمزوری آئی, خدا کی مدد ہٹ گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. صفایا کر کے تم چلے جا رہے تھے لیکن تمہارے اندر چند کمزوریاں آ گئی. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. چند کمزوریاں آ گئی. قیامت تک ہمیں بتا دیا اگر وہ خوبیاں آ گئی جو بدر کے اندر تھی تو قیامت تک اس امت پر خدا کی مدد آتی رہے گی, اور اگر وہ کمزوریاں آ گئی جو احد میں آئی تو قیامت تک اس امت کے پاس آئی ابائی مدد اوپر چلی جائے گی واپس. احد میں مدد آ چکی تھی. ایک کمزوری تو یہ ہوئی کیونکہ نگاہ مال کی طرف گئی تو رائے کے اندر کمزور پڑ گئے. بڑے مجمع نے اوپر کی ٹیکری سے یوں کہہ دیا کہ اب تو ہم اتریں گے الغنیمہ الغنیمہ. کیوں؟ امیر کہہ رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر چکے, یہاں ہمیں ٹھہرایا, آپ کا حکم نہیں توڑنا. ان کا تو فتح بچتا, اب تو فتح ہو رہی. تو رائے میں کمزور پڑ گئے. تنازع تم فل امر, معاملے میں آپس میں کشاکش ہو گئی. یہ دوسری وجہ ہے مدد کے اٹھنے کی. واسے تم اور تم نے بات نہیں مانی, یہ تیسری وجہ ہے. حالانکہ اللہ نے تم کو مدد دکھا دی تھی. من بعد ما اراکم ما تحبون. اور یہ سب ہوا کیوں؟ ایک طبقہ تم نے کا وہ تھا جس نے دنیا کا ارادہ کیا. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. بس یہاں پر ثم صرفکم عنہ. اے ہم غلبتی, اب ان کے غالب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پلٹا کھلا دیا. لیبتلیکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا ابتلا اور آزمائش کرے. لیعذبکم, نہیں یہ عذاب نہیں تھا, یہ ابتلا تھا. لیکن بھائی اتنی بڑی چوک ہو گئی اور اتنے بڑوں سے ہو گئی تو قیامت تک یہ امت جو ہے یہ صحابہ کو بخشے ہی نہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انتظام کر دیا اور یہ کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم کو معاف کر دیا. تو صحابہ تو بالکل صاف ہو گئے. اللہ نے معاف کیا تو صحابہ صاف ہو گئے. اللہ نے تو معاف کر دیا. یہ پندرہویں صدی والے معاف کرے یا نہ کرے, خدا معاف کر چکا. جب خدا معاف کر چکا تو صاف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ رکھنے کے لیے جو تدبیریں کی, پیالہ ڈالا, چوری کا الزام لگا, باپ پر باپ روتا رہا, اشارہ ہوا. ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے کہ بھائی صاحب سمجھ نہیں آتا کتنے بڑے اللہ کے نبی ہو کر اور کیسا کیا, یہ کچھ دل کو نہیں لگتا. اللہ کا اتنا بڑا نبی حضرت یسوع علیہ السلام ایک طرف باپ کو رلا رہا ہے, ایک طرف بھائی کو رکھنے کے لیے پیالہ دلوا رہا ہے, ان پر چوری کا الزام لگ رہا ہے. تو بات تو بات تو بات یہ کہ نبی ہو کر ایسا کام کر سکتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس, میں نے کہا کہ مردار کا کھانا حلال ہے حرام؟ ان کا حرام ہے. میں نے کہا کوئی آدمی اگر مجبور ہو جائے حالت اشتراک میں پہنچ جائے تو خدا اسے حلال کر دے تو ہمیں تو حرام کرنے کی کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ان کا. نہیں, میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کدا لے کا کتنا دے یوسف, ہم نے حضرت یوسف کو یہی تدبیر بتائی اور یہی ترکیب بتائی. جب یہ ترکیب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بتائی تو بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے خلاف تو نہیں کیا؟ پھر گنہگار کیسے ہو؟ ہم کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اس لیے کہ ہم کو منع کر دیا اور ان کو کہا. ڈاکٹر صاحب نے اپنا کان پکڑ لیا کہ بھائی صاحب زندگی بھر میں اس مسئلے میں پریشان تھا اور کسی سے کہتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ نبیوں کی عصمت کا قائل نہیں. آج تم نے میرا ذہن صاف کیا. یہ عہد میں یہ جتنی نامناسب باتیں دور صحابہ کے اندر بظاہر ہوئی یہ اس لیے ہوئی تاکہ قیامت تک لوگوں کو اصول معلوم ہو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بھی کر دی. قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر آپس میں تمہارے کشاکش ہوگی, اگر تم بات کو نہیں مانو گے اور اگر تم نگاہ تمہاری مخلوقات کی طرف اگر جائے گی اور اگر تم کمزوری بھی ہو گے دین کے کاموں میں خدا کی مدد ٹوٹ جائے گی. حنین کے اندر یہ بتایا کہ شروع ہی میں مدد نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. بدر کا امتحان تو یہ تھا کہ اسباب و وسائل دوسرے کے ہاتھ میں دیے. مجمع امتحان میں پکا نکلا, یقین خدا پر کر کے کام کیا, اللہ کی مدد آئی. حنین میں دوسرا امتحان آیا کہ اسباب و وسائل جب دوسرے کے ہاتھ میں تھے تو نگاہ اللہ پر تھی, لیکن اب اسباب اور وسائل تمہارے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس میں نگاہ اللہ پر رہتی ہے کہ نہیں رہتی. حنین میں بعض لوگوں کی زبان سے نکلا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے اور غالب آئے, اب تو تین گنا زیادہ ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے, کیوں نہیں غالب آئیں گے. بعض لوگوں کی زبان سے بات نکلی اور اللہ کی مدد اتری ہی نہیں بلکہ اوپر ہی رک رک گئی. جب آدمی کی نگاہ غیر اللہ کی طرف جاتی ہے تو خدا کی مدد رک جاتی ہے, وہاں رک گئی. باوجود زیادہ ہونے کے اتنا روک پڑا کہ سارے بھاگنے لگے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند اکابی صحابہ کے. پھر اعلان کیا تو تھوڑے سے آئے اور ان تھوڑوں سے نے آ کر یہ کہا کہ اللہ معلوم ہو گیا ہماری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارے سامان سے کچھ نہیں ہوتا, تیری مدد سے ہوتا ہے, تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. وہاں خدا کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا اور کامیاب کر دیا. بدر میں بتایا کہ مدد آتی کیسے, احد میں بتایا کہ آئی ابائی مدد اٹھتی کیسے ہے, حنین میں بتایا کہ شروع میں مدد کیسے رکتی ہے, اس کو بعد میں اتروانا ہو تو کیا کرتا. اور ایک چیز اور بتا دوں, غضب کیسے آتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. بعض وہ خرابیاں ہیں جس پر غضب بھی آتا ہے. بدر کے اندر مشرکین پر غضب آیا چند خرابیوں پر. وہ خرابیاں کیا ہیں؟ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. ان جیسے مت بنو جو نکلے تھے مکہ مکرمہ سے اکر مکر کے ساتھ, اترانے کے ساتھ, ریا اور نمود کے ساتھ اور دین میں رکاوٹ بننے کے ساتھ. اس پر خدا کا غضب آتا ہے. اگر اکڑ آئی تو خدا کا غضب, اگر ریا اور نمود آئے تو خدا کا غضب, اگر دین میں رکاوٹ کوئی بنا تو اس پر خدا کا غضب. میرے محترم دوستو, خدا اس بات کی قسم, نہ ہمارا کام ملک سے بنے گا, نہ مال سے بنے گا, نہ سونے چاندی سے بنے گا, اور نہ ہمارا یہ دین دنیا کے اندر پھیلنے میں نہ ملک کا محتاج ہے نہ مال کا محتاج ہے. اس دین کو اگر دنیا کے اندر پھیلانا ہے تو اس کے لیے ضرورت ہے قربانی اور مجاہدہ اور حوصلہ. اور یہ قربانی, یہ مجاہدہ اور یہ حوصلہ اگر کم استعداد والا, کم صلاحیت والا, کم مال والا کسب پرش اگر یہ بھی کرے گا تو خدا کی طاقت سے دین کو دنیا کے اندر پھیلا دے. ہمارا کام تو خدا کی مدد سے ہوگا. اِنَّ اللَّهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنْ يَحْزُنْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اگر خدا تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو بتا تمہارا ساتھ کیا کون سکتا. اللہ ہی کے اوپر, یہ ایمان والا اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہو. ہم چیزوں کے راستے سے کامیاب نہیں ہوں گے, چیزیں کم ہو یا زیادہ ہماری کامیابی اللہ کی مدد سے ہے. اور اللہ کی مدد ہم پر کب آئے گی, اللہ کی مدد ہم پر کب آئے گی؟ اللہ خود کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. جو مدد اللہ نے رسولوں کی کی, وہ مدد اللہ ایمان والوں کی بھی کرے گا. خدا کا وعدہ معطوف, معطوف علیہ کا ایک حکم ہوتا ہے. خدا کا وعدہ جو رسولوں کے ساتھ ہے, خدا پاک کی قسم خدا کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ بھی. یہ ایمان والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر اگر دنیا میں کھڑے ہو گئے تو خدا کی طاقت ان ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے نبیوں میں نماز پڑھائی, سارے نبی آپ کے مقتدی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. ارے ہم کو جو طریقہ ملا وہ مقتدیوں کا طریقہ نہیں ملا, ہم کو امام کا طریقہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مقتدی تھے, انہوں نے جب ایمان کی طاقت پیدا کی اپنی قوم کے اندر تو سمندر کے اندر راستہ بنا. اس راستے میں امتی چلے, نبی کے ساتھ چلے. آج تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ سارے قصے بڑی صاحب تم نبیوں کے سناتے ہو, وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا. میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ جو وعدہ خدا کا نبیوں کے ساتھ ہے, خدا پاک کی قسم وہ وعدہ خدا کا ایمان والوں کے ساتھ ہے. خدا کے وعدے میں کوئی فرق نہیں, خدا کی طاقت میں کوئی فرق نہیں. اگر فرق ہے تو ہمارے یقینوں میں فرق ہے. اگر اس یقینی طاقت کو حاصل کرو تو جو وعدہ نبیوں کے ساتھ ہے وہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, شاہد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی, ہزاروں کا گھوڑوں کا لشکر. سامنے ایرانی تھے, انہوں نے کشتیاں توڑ دی, کشتیاں ہٹانی, پل توڑ دیے تاکہ دریائے دجلہ میں یہ لوگ نہ آ سکے. حضرت صاحب نے للکارا اور سارا مجمع گھوڑوں سمیت اندر داخل ہو گیا. پانی گہرا تھا. تاریخ کی کتابوں میں سے یہ قصہ مٹایا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ 10,000 کے مجمعے کے ساتھ یہ قصہ ہوا, اور آگے جو دیکھنے والے تھے وہ لاکھوں تھے. کہ یہ گھوڑے پانی کے اوپر تیر کر آ رہے, بڑی اسرائیل کے لیے تو امتی چلے, نبی کے ساتھ چلے, سمندر میں راستہ بنا, راستے میں چلے. امتی چلے, نبی کے ساتھ چلے, راستے میں چلے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کر جب یہ امت کھڑی ہوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر تشریف فرما ہے, اور بغیر نبی کے چلے, امتی چلے, راستے میں نہیں چلے, پانی پر چلے. امتی چلے, بغیر نبی کے چلے, پانی پر چلے. ارے امتی نہیں چلے, امتیوں کے گھوڑے چلے, وہاں تو راستے میں چلے, یہاں پانی کے اوپر چلے, وہاں نبی کے ساتھ چلے, یہاں بغیر نبی کے نبی والی بات کو لے کر کھڑے ہو کر چلے. ارے وہاں امتی چلے اور یہاں امتیوں کے گھوڑے چلے. خدا پاک کی قسم قیامت تک اللہ جل جلالہ و من والہ اسی طرح سے مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں جب وہ ایمان کی اور یقین کی طاقت دلوں کے اندر پیدا ہو. احساس کمتری میں سے نکلو, یہ کیوں حساب سے کمتری ہو رہا ہے؟ تم کسی کمزور خدا کے ماننے والے نہیں، ہم بڑے طاقت والے خدا کے ماننے والے ہیں۔ خدا کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی مخلوق طاقتیں مکڑی کے جالے کی حیثیت کی رکھتے، یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو گئی، دعوت کے ذریعے اللہ جل جلالہ منوال ہوئے، فرعون کا ملک کا جالا ساتھ کیا، قارون کا مال کا جالا ساتھ کیا، حامان کا عہدے کا جالا ساتھ کیا، ساری مخلوق مکڑی کے جالے کی ویسی ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں۔ ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے، ہم خدا کی طاقت کو بتا رہے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی ڈنڈا بھی مار دے اور وقت موت کا آ چکا ہو تو ہم تو مر جائیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ لیکن جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں، پوری دنیا کو جو للکار رہے ہیں، جیسے نبیوں نے اس خدا کی طاقت کو تسلیم کرایا، نبیوں کا دروازہ آنا بند ہوا لیکن نبیوں کا کام بند نہیں ہوا۔ پھیل جاؤ پوری دنیا میں اور ساری دنیا کو للکارو اور یہ کہو کہ یا تو خدا کی طاقت کو تسلیم کرو، اگر تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے۔ ساری دنیا کو للکارو، خدا کی طاقت کو تسلیم کراؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خدا کی طاقت ساتھ ہوں گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو، دنیا میں ہم اسی دعوت والے کام کے لیے، اسی دین والے کام کے لیے، ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک دین پر چلنا اور ایک دین کو پھیلانا، اور یہ پھیلانا بغیر ایمان کی دعوت کے نہیں ہوگا۔ اس لیے سارا مجمع آج اس بات کی نیت کر دی، جب تک ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کرنا ہے، کاروباری اور گھریلو مشاغل بالکل چھوڑنا اس کو ہم نہیں کہہ رہے، اس میں لگنا ہے بقدر ضرورت چھوڑا، اور اصل ہمارے ذہنوں کے اندر خدا کے دین کا کام ہو، کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ ہم جب خدا کے دین کا کام کریں گے، مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، چاہے ہمیں کھانے کمانے میں کم لگنا پڑے۔ اس لیے بھائی، آج اس مبارک تاریخ میں یہ سارا مجمع اس بات کا ارادہ کرے، اس بات کی نیت کرے کہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، دین کے کام کو اپنا کام بنا کے رہنا۔ کہو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد نیت تو کر دی، نیت کرنے کے بعد عملی قدم اٹھانا ہے، اور عملی قدم کے اٹھانے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر کتنی پیدل جماعتیں اندر باہر چلتی ہیں، ڈیڑھ ڈیڑھ سال کی جماعتیں بھی چلتی ہیں۔ اب یہ مجمع اپنی شان کے مناسب اپنے اوقات لکھائے، نیت تو پورے زندگی کی کرنی ہے، نیت تو پوری زندگی کی کرنی ہے، کھانا کمانا بقدر ضرورت ہوگا۔ اس کے ساتھ ڈیڑھ سال والے، ایک سال والے، آٹھ مہینے والے، دس مہینے والے، چھ مہینے والے، اور کم سے کم چار چار مہینے والے کھڑے ہو کر اس سے چلے جائیں اور اپنے اپنے نام لکھوانے شروع کر دیں، اور جتنی حلقے بنے ہوئے ہیں ہر حلقے والے کھڑے ہو کر نام لکھنا شروع کریں، اور جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے، سارا مجمع جم کر بیٹھے، تم جم کر بیٹھو گے، تمہارے بیٹھنے کی برکت سے نام آئیں گے۔ قریب والے یہاں پر بولیں اور دور والے وہیں سے بولیں، کیونکہ وہاں کی آواز ہم تک نہیں آئے گی۔ اب بولو کون کون ہے مرد میدان، کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لکھوا۔ واہ واہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ تمہاری جان مال ایمان آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6376081۔